السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
ترکمانستان، پاکستان، افغانستان اور بھارت کے درمیان 4 ملکی گیس پائپ لائن منصوبے کا سنگ بنیاد 13 دسمبر کو رکھا جائے گا. ایک پاکستانی عہدیدار کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا سے متعلق یہ رپورٹ.
پاک بھارت مذاکرات کی بحالی پر اتفاق خوش آئند پیش رفت ہے. قانون سازوں کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، افغانستان کے جنوبی شہر قندھار میں اہم ہوائی اڈے پر طالبان کے مہلک حملے میں حکام کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 50 تک پہنچ گئی ہے. اور افغانستان کے خفیہ ادارے کے سربراہ نے صدر اشرف غنی کے ساتھ پالیسی اختلافات کے سبب استعفیٰ دے دیا ہے. امریکہ، اقوام متحدہ اور روس شام کے بارے میں بات چیت کریں گے. اور سابق ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن محمد علی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے خلاف تنقید میں اپنی آواز بلند کی ہے جس میں انہوں نے تجویز پیش کی تھی کہ مسلمانوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کی جائے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور بھارت کو جوڑنے والے ٹیپی قدرتی گیس پائپ لائن منصوبے کی تعمیر کا کام اس ہفتے بعد میں شروع ہو جائے گا. اسلام آباد سے تفصیل بتائیں گے محمد اشتیاق.
پاکستان میں ایک اعلی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور بھارت گیس پائپ لائن منصوبے یعنی ٹیپی کا سنگ بنیاد 13 دسمبر کو رکھا جائے گا. انٹر اسٹیٹ گیس سسٹم یعنی ممالک کے درمیان گیس کے نظام کے مینیجنگ ڈائریکٹر مبین سولت نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس مقصد کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف ترکمانستان جائیں گے. چاروں ممالک اس منصوبے پر طویل عرصے سے مذاکرات کر رہے ہیں مگر انتظامی مسائل اور افغانستان میں امن و امان کی صورتحال کے باعث اس پر کام پہلے شروع نہیں ہو سکا. تاہم مبین سولت نے بتایا کہ اب اس کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے.
جی دیکھیں، یہ ہمارا جو ٹیپی پروجیکٹ ہے یہ انتہائی اسٹریٹیجک پروجیکٹ ہے، لیکن ٹیکنیکلی بہت ہی اس میں دشواریاں تھیں اور اس میں بہت زیادہ پیچیدگیاں تھیں، اور اسی وجہ سے یہ پچھلے 25 سال سے مختلف فیزز سے گزر رہا تھا. اس پروجیکٹ کی کاسٹ، ایسٹیمیٹڈ کاسٹ 10 بلین ڈالر میں تقریباً 4 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ شامل ہے، اور اس کا 85% حصہ ترکمانستان نے اپنے ذمے لیا ہے اور باقی 15% 5% ایچ پاکستان، انڈیا اور افغانستان شیئر کریں گے. یہ تقریباً 3.5 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ترکمانستان کرے گا، اور اس کی وجہ سے وہ نہ صرف اس پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنے کا ذمہ دار ہوگا بلکہ اس کے آپریشن کی بھی ذمہ داری اسی کے حصے میں آئے گی.
مبین سولت کا کہنا تھا کہ ترکمانستان میں ہونے والی تقریب میں اس منصوبے میں شامل چاروں ملکوں کے قائدین کی شمولیت متوقع ہے.
اس میں 4 ملکوں کے درمیان یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ 13 دسمبر کو ترکمانستان میں اسکیڈول ہوئی بھی ہے، اور اس میں چاروں ملکوں کی شرکت ایکسپیکٹڈ ہے. پاکستان کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب، افغانستان کے صدر اور ترکمانستان کے صدر کی کنفرمیشن ہو چکی ہے، اور موسٹ لائکلی انڈیا کے بھی وزیر اعظم صاحب وہاں پہ شرکت کریں گے. اور ایک یہ بہت بڑا ایونٹ انہوں نے ارینج کیا ہے اور اس کی کافی بڑی سیلیبریشن وہاں پہ ایکسپیکٹڈ ہے.
1800 کلومیٹر طویل اس پائپ لائن کے ذریعے ترکمانستان سے افغانستان، پاکستان اور بھارت تک گیس پہنچائی جائے گی. اس منصوبے کی لاگت 10 ارب ڈالر کے قریب ہے. اس سے قبل منصوبے کا تخمینہ 7 ارب ڈالر لگایا گیا تھا. امریکہ بھی ٹیپی گیس پائپ لائن منصوبے کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کر چکا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
افغانستان کے جنوبی شہر قندھار میں ایک اہم ہوائی اڈے پر طالبان کے مہلک حملے میں حکام کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 50 تک پہنچ گئی ہے. افغان حکام کے مطابق حملے کے بعد شروع ہونے والی جھڑپیں بہت دیر کو ختم ہو گئیں. افغانستان کی وزارت دفاع کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 38 عام شہری، 10 فوجی اور 2 پولیس اہلکار شامل ہیں. طالبان نے منگل کو قندھار ایئر فیلڈ پر حملہ کیا تھا اور طویل لڑائی کے بعد بدھ کے شب افغان حکام نے اعلان کیا کہ تمام حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ افغان عہدیداروں کے مطابق حملے میں ملوث 11 طالبان جنگجوؤں میں سے آخری جنگجو کو حملے کے 24 گھنٹوں بعد ہلاک کیا گیا۔ بھاری خودکار ہتھیاروں سے لیس خودکش بمباروں نے افغان سیکیورٹی فورس کی وردیاں پہن رکھی تھیں۔ انہوں نے جس ہوائی اڈے پر حملہ کیا وہاں نیٹو کے فوجی بھی تعینات ہیں، لیکن حملے میں نیٹو کے کسی طرح کے جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ افغانستان کے خفیہ ادارے نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی کے سربراہ نے صدر اشرف غنی کے ساتھ پالیسی اختلافات کے سبب استعفی دے دیا ہے۔ استعفے کا یہ خط ان کے دفتر نے جمعرات کے روز میڈیا کو بھیجا ہے۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی کے سربراہ رحمت اللہ نبیل نے بظاہر صدر اشرف غنی سے اختلافات کی بنا پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ رحمت اللہ نبیل نے یہ استعفیٰ ایسے وقت دیا جب حال ہی میں افغانستان میں طالبان کے حملوں میں شدت آئی اور رواں ہفتے قندھار کے ہوائی اڈے پر ایک مہلک حملہ کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق ستمبر میں طالبان کے قندوز شہر پر قبضے کے بعد سے ہی افغان صدر اور انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کے درمیان تعلقات کشیدہ تھے، جبکہ قندوز پر طالبان کے حملے کے بعد صدر اشرف غنی نے افغان نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی کے کئی عہدیداروں بشمول اس کے ایک صوبائی سربراہ کو برخاست کر دیا تھا۔ رحمت اللہ نبیل کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند ماہ سے بعض پالیسی معاملات پر عدم اعتماد تھا، لیکن افغانستان کے صدر کی طرف سے فوری طور پر اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ دریں اسنا افغانستان کے جنوبی شہر قندھار میں ایک اہم ہوائی اڈے پر طالبان کے مہلک حملے میں حکام کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 50 تک پہنچ گئی ہے۔ افغان حکام کے مطابق حملے کے بعد شروع ہونے والی جھڑپیں بدھ کو دیر گئے تک ختم ہوئیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 38 عام شہری، 10 فوجی اور 2 پولیس اہلکار شامل ہیں۔ طالبان نے منگل کو قندھار ایئر فیلڈ پر حملہ کیا تھا اور طویل لڑائی کے بعد بدھ کی شب افغان حکام نے اعلان کیا کہ تمام حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ افغان عہدیداروں کے مطابق حملے میں ملوث 11 طالبان جنگجوؤں میں سے آخری جنگجو کو حملے کے 24 گھنٹوں کے بعد ہلاک کیا گیا۔ بھاری خودکار ہتھیاروں سے لیس خودکش بمباروں نے افغان سیکیورٹی فورس کی وردیاں پہن رکھی تھیں۔ انہوں نے جس ہوائی اڈے پر حملہ کیا وہاں نیٹو کے فوجی بھی تعینات ہیں، لیکن حملے میں نیٹو کے کسی طرح کے جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا تھا کہ اس حملے میں 150 فوجی ہلاک ہوئے۔ واضح ہے کہ شدت پسند عموماً اپنی کاروائیوں کے بعد ہونے والے جانی نقصان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ رواں سال ستمبر میں قندوز پر کچھ وقت کے لیے طالبان کی طرف سے قبضہ کرنے کے بعد قندھار کے ایک اہم ہوائی اڈے پر حملے سے طالبان کی عسکری صلاحیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قندھار میں یہ مہلک حملہ ایسے وقت ہوا جب افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اسلام آباد میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کی۔ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے بعد افغان وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی نے کہا تھا کہ پاکستان افغانستان میں امن و مصالحت کے عمل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ دریں اسنا جمعرات کو پاکستان میں امریکی سفارتخانے سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر پاکستان، افغانستان، امریکہ اور چین کا ایک چار فریقی اجلاس بھی ہوا۔ اس اجلاس میں افغان صدر اشرف غنی، پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف، امریکہ کے نائب وزیر خارجہ انتھونی بلنکن اور چین کے وزیر خارجہ وانگ زی نے اپنے اپنے ممالک کے وفود کی قیادت کی۔ اس چار فریقی اجلاس میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان باہمی اعتماد کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا تاکہ امن مذاکرات، سیاسی و معاشی تعلقات میں وسعت اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون کے لیے سازگار ماحول تشکیل دیا جا سکے۔ اجلاس میں افغانوں کی زیر قیادت امن و مصالحت کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ افغانستان میں تشدد کے خاتمے اور استحکام کے لیے مصالحت ہی اس وقت تک سب سے مؤثر راستہ ہے۔ چار ممالک افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایسے ماحول کو فروغ دیا جائے جس سے طالبان کو بامانے مذاکرات میں شمولیت کے لیے راغب کیا جا سکے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کے عمل کی بحالی کے لیے معاہدے کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے جو بھارتی وزیر خارجہ کے پاکستان کے دورے اور اعلی پاکستانی عہدیداروں سے ان کی ملاقاتوں کے بعد ہوا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
پاکستان اور بھارت کے مابین دو طرفہ جامع مذاکرات کی بحالی کے اعلان کو خاصی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے اور اسے خطے میں امن و خوشحالی کے اہداف کے حصول کے لیے ایک اچھی پیش رفت سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے بدھ کو اسلام آباد میں پاکستانی مشیر خارجہ سرتاج عزیز سے ملاقات کے بعد مذاکرات کی بحالی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب اس کے نظام الاوقات اور جزیات باہمی مشورے سے طے کی جائیں گی۔ امریکہ نے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے حوصلہ افزا پیش رفت قرار دیا اور محکمہ خارجہ کے ترجمان کے بقول امریکہ کا یہ اصرار رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت اپنے معاملات بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی دونوں ملکوں کے مابین مذاکرات کی بحالی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ دونوں روایتی حریف ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے مابین حالیہ مہینوں میں تعلقات شدید کشیدہ ہو چلے تھے اور دونوں ملک ہی تعطل کے شکار بات چیت کے عمل میں ایک دوسرے کی طرف سے پہل کا انتظار کرتے آ رہے تھے۔ پاکستانی قانون سازوں نے بھی مذاکرات کی بحالی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے اعتماد سازی کا عمل بھی شروع ہوگا جو آگے چل کر دیگر باہمی تنازعات کے حل میں مددگار ثابت ہوگا۔ رکن قومی اسمبلی اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
ظاہر بغیر اعتماد کے تو کوئی بھی معاملہ آگے نہیں بڑھا کرتا، لیکن اس پہ سنجیدگی اور نیک نیتی ہونی چاہیے۔ جہاں تک مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کا، ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس کو آگے بڑھنا چاہیے پوری نیک نیتی کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ۔
قبائلی علاقوں سے رکن قومی اسمبلی غازی گلاب جمال کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں منعقدہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس نے پاکستان، افغانستان اور بھارت کے اعلی حکومتی عہدیداروں کو مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا، جس کے بعد انہیں امید ہے کہ ان تینوں ملکوں کے مابین غلط فہمیاں دور ہوں گی اور بات چیت سے معاملات بہتری کی طرف بڑھیں گے۔
بات ذرا صفا کریں گے کہ افغانستان کو شکایت ہے پاکستان سے، پاکستان کو شکایت ہے انڈیا سے۔ انڈیا جو ہے وہ نیچرلی بینگ کنسیڈرنگ ہر سیلف ٹو بی سپر پاور آف دس ریجن، تو وہ سب کو اپنا چھوٹا سمجھتی ہے۔ تو یہ تینوں پہلی دفعہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، تو میں بڑا خود جو ہے اس سے انشاءاللہ خاصا پر امید ہوں کہ اچھی طرف جائے گا۔
باہمی جامع مذاکرات کے تحت امن و استحکام، انسداد دہشت گردی، اعتماد سازی کے فروغ کے اقدام، جموں کشمیر، سیاچین، سرکریک، وولر بیراج، اقتصادی و تجارتی تعاون، انسداد منشیات اور عوامی سطح پر رابطے بڑھانے سمیت مختلف دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سینئر تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری رضوی مذاکرات کی بحالی کے اعلان کو پیش رفت تو نہیں، لیکن اس کا ایک موقع تصور کرتے ہیں، اور وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کو ماضی کی نسبت اپنے اپنے رویوں اور موقف میں تھوڑی بہت لچک دکھانا ہوگی۔
پاکستان کو بھی کچھ اپنی ماضی سے ہٹنا پڑے گا جو سٹائل ہے، اور تبھی میرا خیال ہے یہ چیز آگے بڑھے گی۔ انڈیا نے تو تبدیلی دکھا دی ہے، ورنہ انڈیا کی وجہ سے ڈائیلاگ رکا ہوا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بڑی شفٹ ہے ان کی پالیسی میں، پیش رفت تو مشکل ہے شاید کہنا، کہ انہوں نے جو باتیں پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے مودی صاحب کے آنے کے بعد جو انہوں نے کی تھیں، ان سب کو ایک حد تک ریورس کیا ہے۔
بھارتی وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی آئندہ برس سارک کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اقوام متحدہ کی جانب سے موسمیاتی تبدیلیوں پر ہونے والی کانفرنس پیرس کے مضافات میں جمعے کے روز ختم ہو رہی ہے، اور 196 ملکوں کے وفود ایک وسیع البنیاد معاہدہ طے کرنے کے تگودوں میں ہیں، لیکن رقوم کے معاملے اور ہدف طے کرنے میں رکاوٹیں جاری ہیں۔ بدھ کے روز 29 صفحات پر مشتمل معاہدے کا مسودہ جاری کیا گیا، جس میں اختلافات واضح تھے۔ خاص طور پر امیر قوموں پر ذمہ داری کا یہ سوال اہم تھا کہ وہ غریب ملکوں کے لیے آب و ہوا میں تبدیلی کے پروگرام کے لیے فنڈز فراہم کریں۔ اختلافاتی امور میں ترقی پذیر ملکوں کا یہ مطالبہ بھی شامل تھا کہ معاہدے اور اس سے متعلق ان وعدوں میں یہ کہا جائے کہ عالمی درجہ حرارت کو زیادہ سے زیادہ 2 ڈگری سیلسیس سے بڑھنے نہ دیا جائے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ شامی باغیوں اور سعودی عرب کے درمیان ملاقات بہت تعمیری ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ ابھی قبل از وقت ہے کہ بات چیت کا ایک نیا دور کیا جائے۔ کیری نے جمعرات کے روز پیرس میں یہ بیان دیا، جہاں وہ اقوام متحدہ کی طرف سے بلائی جانے والی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس میں شریک ہیں۔ کیری نے کہا کہ ہم نیو یارک میں اجلاس بلانا چاہتے ہیں، لیکن ابھی اس کا تعین نہیں کیا گیا۔ ہم سعودی عرب اور شامی باغیوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کے نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں، جو بظاہر بڑی تعمیری معلوم ہوتی ہے۔ شامی اپوزیشن گروپ جمعے کے روز ریاض میں جمع ہو رہے ہیں، جہاں وہ مجوزہ امن بات چیت سے پہلے شامی صدر بشار الاسد کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانا چاہتے ہیں۔ جنگ سے تباہ حال ملک شام میں امن عمل میں پیش رفت کی راہ تلاش کرنے کے لیے امریکہ، روس اور اقوام متحدہ کے سفارتکار جمعے کو جنیوا میں ملاقات کر رہے ہیں۔ جمعرات کو روس کے نائب وزیر خارجہ گیٹلوف نے روسی خبر رساں ایجنسی آر آئی اے کو بتایا کہ ماسکو اس ملاقات میں دہشت گردی کے لیے مشترکہ کوششوں کو تیز کرنے پر زور دے گا۔ امریکہ اور روس شام میں علیحدہ علیحدہ فضائی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہ دونوں اس ضمن میں کوئی مشترکہ لائحہ عمل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شام میں 5 سال سے جاری خانہ جنگی اور پرتشدد واقعات میں 2.5 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی فضائی کاروائیوں کا نشانہ شدت پسند گروپ داعش رہا ہے، جبکہ روسی شامی باغیوں بشمول مغرب نواز مخالفین پر حملے کرتا آ رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے جمعے کو ہونے والی ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کے وفد کی قیادت معاون وزیر خارجہ این پیٹرسن کریں گی۔ اوباما حکومت شام اور عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں پر فوجی دباؤ بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ تفصیلات شہناز نفیس سے۔
امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے کہا ہے کہ جب بھی کہا جائے امریکہ اضافی وسائل عراق منتقل کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ ان کے الفاظ،
The United States is prepared to assist the Iraqi army with additional unique capabilities to help them finish the job, including attack helicopters and accompanying advisors if circumstances dictate and if requested by Prime Minister Abadi. I mention all this because it represents how
امریکہ عراقی فوج کی منفرد اضافی صلاحیتوں کے ساتھ ان کی مدد کرنے کو تیار ہے، جس سے انہیں اپنا کام ختم کرنے میں مدد مل سکے گی۔ اس امداد میں حملہ آور ہیلی کاپٹرز اور اگر حالات کے تحت ضرورت محسوس ہو اور وزیراعظم عبادی درخواست کریں تو مشیر بھی فراہم کرے گا۔ میں نے یہ سب اس لیے واضح کیا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے عراقی دوستوں کی مدد اور حمایت کرتے ہیں۔ یہ تھے امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر کے الفاظ۔ ایش کارٹر نے قانون سازوں کو بتایا کہ انتہا پسند گروپ کے خلاف جنگ میں دنیا کے دوسرے ملکوں سے بھی مدد مل سکتی ہے۔ کارٹر نے مزید کہا کہ امریکہ نے کچھ 40 ملکوں سے مزید تعاون اور مدد کے لیے کہا ہے، جس میں خصوصی کاروائیاں کرنے والی فوج اور ہتھیار بھی شامل ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی مسلمانوں نے ایک فنڈ ریزنگ مہم میں تقریباً 1,75,000 ڈالر جمع کر لیے ہیں، جو پچھلے مہینے سین برنڈینو کیلیفورنیا کی شوٹنگ کے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں کی مدد کے لیے دیے جائیں گے۔ دماغی امراض کے ماہر ڈاکٹر فیصل قاضی نے، جو سین برنڈینو میں ایک غیر منافع بخش نجی تنظیم کے لیے کام کرتے ہیں، ایک ویب سائٹ لانچ گڈ پر اس فنڈ کے اکٹھا کرنے کا آغاز کیا۔ یہ تنظیم امریکہ اور اس سے باہر ممالک میں مسلمانوں کے کاموں میں مالی معاونت کرتی ہے۔ اور ایف بی آئی نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے کیلیفورنیا میں قتل عام میں ملوث 2 حملہ آوروں میں سے ایک نے پہلے بھی اپنے ہمسائے کے ساتھ مل کر حملہ کرنے کا پلان بنایا تھا، تاہم وہ اس پر عمل نہ کر سکا۔ تفصیلات مائیکل براؤن کی رپورٹ میں، شہناز نفیس کی زبانی۔
یہ معلومات بدھ کو دیر گئے اس وقت ذرائع ابلاغ میں سامنے آئیں جب امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے سربراہ نے بتایا کہ سید رضوان فاروق اور اس کی بیوی تاشفین ملک اپنے دفتر میں جمع لوگوں پر حملہ کرنے سے بہت ہی پہلے انتہا پسندی کے زیر اثر تھے۔ ایف بی آئی کے سربراہ جیمز کومے کے الفاظ،
As early as the end of 2013, they were talking to each other about jihad and martyrdom before they became engaged and then married and lived
in the United States. ان دونوں نے منگنی، شادی اور امریکہ میں ایک ساتھ زندگی گزارنے سے بہت پہلے 2013 میں جہاد اور شہادت کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی۔ جیمز کومے نے امریکی کانگریشنل کمیٹی کو بتایا کہ یہ دونوں میاں بیوی بیرونی دہشت گرد گروپوں سے متاثر تھے۔ ان دونوں میاں بیوی نے کیلیفورنیا میں سین برنیڈو میں معذور افراد کے مقامی سینٹر پر حملہ کیا تھا، جس میں 14 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہوئے تھے۔ فاروق کے ہمسایہ، جس پر اس حملے میں استعمال ہونے والے رائفلز خریدنے کا الزام ہے، عہدیداروں کو بتایا ہے کہ فاروق نے 3 برس قبل کیلیفورنیا میں حملے کا پلان بنایا تھا، تاہم بعد میں اس نے اس خیال کو رد کر دیا تھا۔ ایک دفعہ پھر ایف بی آئی کے سربراہ کے الفاظ،
To find homegrown violent extremists, to find those that are radicalizing and being inspired by these terrorist groups is a very, very hard thing. All of you know from overseas...
ملک کے اندر پیدا ہونے والے دہشت گردوں کی نشاندہی کرنا اور انتہا پسندی کی طرف راغب ہونے والے اور یا دہشت گرد گروپوں سے متاثر ہونے والوں کی نشاندہی کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ ہم روزمرہ کی بنیاد پر اس پر کام کر رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے دی گئی تمام سہولتوں کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ ہم نے ملک بھر میں تمام کمیونٹیز کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے، خاص طور پر مسلمان برادری کے ساتھ۔ یہ الفاظ تھے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کے۔ ایف بی آئی اس حملے کو دہشت گرد کارروائی خیال کرتی ہے، تاہم ابھی تک کوئی ایسے شواہد نہیں ملے ہیں جس سے پتہ چلتا ہو کہ امریکہ میں پیدا ہونے والے سید رضوان فاروق اور پاکستان میں پیدا ہونے والی تاشفین ملک کا تعلق کسی دہشت گرد سیل یا گروپ سے تھا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنیوا میں سوئس پولیس نے دہشت گردی سے چوکس رہنے کا درجہ بڑھا دیا ہے اور جمعرات کے روز ان مشتبہ افراد کی تلاش جاری رکھی ہے جو پیرس کے حملوں میں ملوث ہیں۔ جنیوا عہدیداروں نے بتایا کہ وہ سوئس وفاقی عہدیداروں کی اطلاعات پر عمل کر رہے ہیں۔ اور آسٹریلیا میں پولیس نے ایک 20 سالہ نوجوان اور 15 سالہ لڑکے پر سرکاری عمارتوں پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ ان افراد کو جمعرات کو اعلی صبح سڈنی کے علاقے سے تحویل میں لیا گیا تھا۔ پولیس حکام نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ گرفتار کیے گئے افراد نے مبینہ طور پر سڈنی میں وفاقی آسٹریلوی پولیس کے صدر دفتر اور عام شہریوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کی تھی۔ پولیس کے ایک بیان کے مطابق ان گرفتاریوں میں گزشتہ دسمبر کی جانے والی چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران ملنے والے مواد سے بھی مدد ملی ہے۔ پہلے سے ہی گرفتار دیگر 3 افراد پر بھی دہشت گردی سے متعلق جرائم کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ان افراد کی عمریں 21 اور 22 سال بتائی گئی ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ خبروں کے مطابق نائجیریا کے صدر محمد بخاری نے کہا ہے کہ وہ بوکو حرام کو شکست دینے سے متعلق فوج کو دی جانے والی دسمبر کی ڈیڈ لائن میں توسیع کر سکتے ہیں۔ فوج کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں کامیابی حاصل کر لی گئی ہے، لیکن دہشت گرد گروپ نائجیریا یا پڑوسی ملکوں میں حملہ کرو اور بھاگ جاؤ کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیگوس سے وائس آف امریکہ کے کرس اسٹین کی رپورٹ۔ شہناز نفیس کی زبانی۔
نائجیریا کے دفاع سے متعلق ترجمان ربی ابوبکر نے کہا ہے کہ فوج نے بوکو حرام کے عسکریت پسندوں کو اس علاقے سے نکال دیا جس پر ان کا کنٹرول تھا اور ان کی اہلیت اور صلاحیت کو گھٹا دیا ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ فوجی دستے بس اسٹیشنوں اور مارکیٹوں پر ہونے والے حملے نہیں روک سکتے۔ خودکش بم دھماکے اور آسان اہداف پر ہونے والے دوسرے حملے ایک ایسی چیز ہے جسے کوئی بھی فوج ایک رات کے اندر ختم نہیں کر سکتی۔ نائجیریا کے شمال میں خود ساختہ سخت اسلامی قانون نافذ کرنے کے سلسلے میں انتہا پسند گروپ کی 6 سالہ مہم کے دوران ریاست بورنو کا صدر مقام بطور خاص ان حملوں کا ہدف رہا ہے۔ گزشتہ مہینے کے آخر میں 8 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب ایک خودکش بمبار نے بغیر افراد کے ہجوم پر حملہ کیا جو شہر کی طرف جا رہا تھا، لیکن شہر کے ایک رہائشی علیو بیو کا کہنا ہے کہ شہر مجموعی طور پر پہلے سے زیادہ محفوظ ہو چکا ہے۔ ان دنوں میں ہم سکون کی نیند سوتے ہیں، شہر میں گھومتے پھرتے ہوئے ہمیں رکاوٹوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اب ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ دہشت گرد گھروں میں داخل ہو کر لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، اب ہمیں دائیں جانب، بائیں جانب اور وسطی علاقے میں گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی نہیں دیتی۔ لیکن ریاست بورنو سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر تعینات 2 فوجیوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ریاست بورنو کی مقامی حکومت کے 3 علاقوں میں ابھی تک شورش پسندوں کا کنٹرول ہے۔ نائجیریا کی فورس بہت عرصے سے یہ شکایت کر رہی ہے کہ اس کے فوجی عسکریت پسندی کو شکست دینے کے لیے پوری طرح مسلح نہیں ہے۔ پچھلے مہینے حکام نے سابق صدر گڈلک جونیتن کے قومی سلامتی کے مشیر پر منی لانڈرنگ کا الزام عائد کیا تھا۔ صدر بہاری نے سابق سیکیورٹی ایڈوائزر کو $اربوں کی چوری کا مرتکب ٹھہرایا ہے جو فوجیوں کو مسلح کرنے کے لیے رکھے گئے تھے۔ بوکو حرام صرف نائجیریا کے لیے ہی خطرہ نہیں ہے، کیمرون اور نائجر مسلسل سرحدی علاقوں میں حملوں کی خبریں دے رہے ہیں اور گزشتہ ہفتے چاڈ میں خلیج چاڈ کے ایک جزیرے کی ایک مارکیٹ کو ہدف بنا کر کیے جانے والے خودکش بم دھماکوں میں کم از کم 27 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کی علاقائی کوششوں کو مربوط کرنا بدستور ایک چیلنج ہے۔ جنوبی افریقہ میں قائم انسٹیٹیوٹ فار سیکیورٹی اسٹڈیز کے ایک سینئر فیلو ڈیوڈ زون مینو کہتے ہیں کہ فوجیوں کی تعیناتی کے عمل کو خام تیل کی قیمتیں گرنے سے نقصان پہنچا ہے جو چاڈ اور نائجیریا دونوں کی معیشتوں کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علاقائی رہنماؤں کے درمیان بد اعتمادی کا بھی اس میں ایک کردار ہے۔ لیکن وہ خبردار کرتے ہیں کہ فوجی دستوں کی تعیناتی میں ناکامی سے صرف شورش پسندی کو ہی مدد ملے گی۔
It will be a big blow and of opportunities to Boko Haram and other radical groups that African leaders are not really serious.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا اور اس سے بوکو حرام اور دوسرے انتہا پسند گروپس کو یہ فائدہ پہنچے گا کہ افریقی رہنما انہیں چیلنج کرنے کے معاملے میں در حقیقت سنجیدہ نہیں ہیں۔ یہ الفاظ تھے ڈیوڈ زون مینو کے۔ انتہا پسند گروپ بوکو حرام 21 لاکھ افراد کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر چکا ہے۔ بہت سے لوگ شمال مشرقی حصے میں بوکو حرام سے واپس لیے جانے والے علاقوں میں عدم تحفظ، اپنے گھر اور روزگار کھونے کے باعث اپنے گھروں کو جانے سے ڈرتے ہیں۔ گلوبل ٹیررزم انڈیکس کے مطابق بوکو حرام کی پرتشدد کاروائیوں کے نتیجے میں صرف اس سال 6,000 افراد کو اپنی جانوں سے محروم ہونا پڑا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کنگ خان کی نئی فلم دل والے کی پاکستان میں نمائش کا اعلان، تفصیلات فکر و فن میں۔
دل تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن سب دل والے نہیں ہوتے۔
بالی ووڈ کے شہنشاہ کی نئی فلم دل والے نے ریلیز سے قبل ہی سرخیوں میں جگہ بنا لی ہے۔ اب سب کو جس بڑی فلم کا انتظار ہے وہ دل والے ہی ہے۔ اس فلم کی مقبولیت کی وجہ 5 سال بعد ناظرین کی پسندیدہ جوڑی شاہ رخ خان اور کاجل کا ایک ساتھ اسکرین پر جلوہ گر ہونا ہے۔
15 سال بیت گئے،
15 سال 4 مہینے 10 دن۔
میری صبح ہو تم ہی اور تم ہی شام ہو، تم درد ہو۔
18 دسمبر کو بھارت اور پاکستان میں بیک وقت ریلیز کی جا رہی ہے۔ فلم کی پاکستان میں نمائش کے حقوق ہم فلمز نے حاصل کر لیے ہیں، جو اس سے قبل سلمان خان کی بلاک بسٹر فلم بجرنگی بھائی جان کو بھی پاکستان میں پیش کر چکے ہیں۔ حال ہی میں ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ اور روہت چیٹی پروڈکشن کی جانب سے دل والے کا یہ گیت ایک شاندار تقریب میں ریلیز کیا گیا۔ اس تقریب میں فلم کی کاسٹ کے ساتھ ساتھ بالی ووڈ کے کئی نامور فنکاروں اور ہدایت کاروں نے شرکت کی۔ ہدایات معروف ڈائریکٹر روہت شیٹی نے دی ہیں، جو اس سے قبل شاہ رخ خان کے ساتھ چنائی ایکسپریس بنا چکے ہیں۔ دل والے فیملی فلم ہے جس میں کامیڈی، رومانس اور ایکشن سب کچھ موجود ہے۔ فلم کی کاسٹ میں شاہ رخ خان، کاجول، ورن دھون اور کریتی سینن شامل ہیں۔
بات جب بھائی کی ہوتی ہے نا تو دماغ نہیں صرف دل کام کرنے لگتا ہے۔
میں آپ کی مانگ میں سندور بھرنا چاہتا ہوں۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔
گوریا رے چھوریا رے، گوریا رے چھوریا رے، تیرا جلوہ دیکھا تو دل ہوا ملکھا، بڑی تیز بھاگے رے من ما، ایموشن جاگے رے من ما، ایموشن جاگے من ما۔
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دل جگہ سے ہل گیا رے۔ Oh, oh, oh.
जगह से हिल गया रे टुकड़ों में निकला रे दिल का छिलका तूने फेंका खाके रे मन मा इमोशन जागे रे मन मा इमोशन जागे मन मा इमोशन जागे रे मन मा इमोशन जागे
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30 بھارت میں 10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ حقوق انسانی کا آج عالمی دن ہے جو پاکستان میں بھی منایا گیا اور حقوق انسانی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے عشرت سلیم نے۔
دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا عالمی دن منایا گیا اور اس موقع پر حکومت کی طرف سے انسانی حقوق کی پالیسی جلد متعارف کرانے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ تاہم سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بہت سا کام کرنا باقی ہے۔ گزشتہ 1 سال کے دوران پاکستان میں سزائے موت پر عمل درآمد پر عائد پابندی اٹھائے جانے کے بعد 300 سے زائد افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے، جس پر انسانی حقوق کی ملکی اور غیر ملکی تنظیموں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کا موقف ہے کہ سزاؤں پر عمل درآمد کے نتیجے میں متعدد ایسے کیس سامنے آ چکے ہیں جن میں مجرموں کے انسانی حقوق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا۔ تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کو درپیش حالات میں قانون کے مطابق دی گئی سزاؤں پر عمل درآمد ناگزیر ہے اور تمام قانونی تقاضے پورے کیے جانے کے بعد ہی مجرموں کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کی کارکن طاہرہ عبداللہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کو انسانی حقوق کے کئی مسائل درپیش ہیں۔
میں سمجھتی ہوں کہ جو جبری طور پر غائب کیے گئے افراد کا قصہ ہے اس کو پوری طرح فوکس اور ترجیحات میں نہیں رکھا جا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو IDPs ہیں، خاص طور پہ شمالی وزیرستان کے جو در بدر افراد ہیں، کیونکہ آپریشن ضرب عز جس کی میں حمایت کرتی ہوں آپریشن کی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ حکومت خیبر پختونخوا اور مرکزی حکومت پاکستان نے وہ اس حد تک توجہ نہیں دی اور ترجیحات میں شامل نہیں کیا کہ IDPs 13 لاکھ IDPs جس صورتحال میں ہیں۔
تاہم حکومت کا موقف ہے کہ ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال پہلے سے بہتر ہوئی ہے۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی طلال چودھری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے جبری گمشدگیوں، اقلیتوں کے حقوق اور قانون کا نفاذ بڑے مسائل تھے۔
ہم نے مسنگ پرسنز کا اور منورٹیز کا معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک بہتر طور پر ٹیکل کیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبے بھی اس پہ عمل درآمد کریں گے تو پھر یہ اس کی صورتحال زیادہ بہتر ہو سکتی ہے۔
انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر وزارت انسانی حقوق کی جانب سے ایک کانفرنس میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی بیرسٹر ظفر اللہ خان نے کہا کہ حکومت جلد انسانی حقوق کی پالیسی متعارف کرائے گی جس میں عورتوں، بچوں اور معمر افراد کے حقوق کے تحفظ کے لیے خصوصی اقدامات شامل ہوں گے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدواروں کی دوڑ میں شریک ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر کہ امریکہ میں مسلمانوں کا داخلہ بند کیا جائے عالمی رد عمل میں اضافہ ہوا ہے۔ بدھ کو لگ بھگ 2.5 لاکھ برطانوی شہریوں نے ایک آن لائن درخواست پر دستخط کیے جس میں ٹرمپ کے برطانیہ میں داخلے پر پابندی کا مطالبہ کیا گیا۔ پیر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلمانوں کے امریکہ میں داخلے پر مکمل پابندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ پابندی اس وقت تک برقرار رہنی چاہیے جب تک حکومت کیلیفورنیا فائرنگ کے واقعے کے بعد مسلمانوں کے امریکہ کے بارے میں رویوں کو نہیں سمجھ لیتی۔ کچھ برطانوی شہریوں کا کہنا تھا کہ جو کچھ ٹرمپ نے کہا کہ وہ نفرت انگیز بیان کے مترادف ہے۔ اور امریکہ کی ایک ممتاز اور مشہور مسلمان شخصیت نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے خلاف تنقید میں اپنی آواز بلند کی ہے۔ سابق ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن محمد علی نے اپنے مسلمان بھائیوں پر زور دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف اپنی آواز بلند کریں جو اسلام کو اپنے ذاتی ایجنڈے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے جنوبی کیرولائنا میں اپنی انتخابی مہم میں یہ بیان دیا تھا جس کے بعد سے ان پر شدید تنقید ہو رہی ہے اور امریکہ اور بیرونی ممالک میں ان کے بیان کی مذمت کی جا رہی ہے۔ ایسے میں ہی جب امریکی حمایت یافتہ سسٹم ڈیموکریٹک فورسز کے لڑنے والے رقا کی جانب بڑھ رہے ہیں جسے داعش نے عملاً اپنا دارالحکومت بنا رکھا ہے، شام کے اس شمالی شہر اور آس پاس کے دیہات سے بہت سے مقامی لوگ اپنا گھر بار چھوڑ رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے زینو عمر نے راس لین سے رپورٹ بھیجی ہے جہاں اتنی بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کی مدد کے لیے عہدیدار تیاریاں کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز نفیس۔
گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور لوگ بے چین نظر آ رہے ہیں۔ یہ لوگ رکا سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں داعش کے خلاف بین الاقوامی فضائی حملے جاری ہیں۔ یہاں کے رہائشی کردوں کے علاقوں میں پناہ لینے کی غرض سے شمال کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ رس العین کا شمار ان علاقوں میں ہوتا ہے جو نسبتاً محفوظ ہے، تاہم سیکیورٹی فورسز یہاں پر کافی چوکس ہیں تاکہ پناہ گزینوں کی آڑ میں آنے والے داعش کے جنگجوؤں کی نشاندہی کی جا سکے۔ وی او اے کے رپورٹر زونا عمر کے الفاظ،
افدر ریا سرکے یا گوش رقائتے بر بی باجارین کانتونا جزیرے بر بی سرکانی ہے۔
یہ سڑک رقا کو رس العین جیسے قصبوں سے جوڑتی ہے اور داعش کے زیر کنٹرول علاقوں سے بھاگنے والے لوگ یہیں سے گزرتے ہیں۔ کردش سیکیورٹی فورسز نے یہاں آنے والے لوگوں کی چھان بین کرنے کے لیے چیک پوائنٹس بنا رکھے ہیں۔ یہ الفاظ تھے وی او اے کے رپورٹر زونا عمر کے۔ ایک کردش سیکیورٹی آفیسر حسین حامد کے الفاظ،
اف کس یہانی کی داخلی بازار شریکانی بے ام کفیل جیر تو خوازن کا ول کی جمالی بل کی جہارتی راضی۔
ہم رس العین آنے والے ہر فرد سے یہ کہیں گے کہ اس کا کوئی نہ کوئی سپانسر یعنی تصدیق کنندہ ہونا چاہیے تاکہ ہم ہر فرد کی نشاندہی کر سکیں۔ اس صورت میں ہمارے پاس معلومات ہوں گی کہ یہ لوگ کس کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہم رس العین کی سیکیورٹی سے متعلق بہت سنجیدہ ہیں۔ یہ الفاظ تھے ایک کردش سیکیورٹی آفیسر کے۔ ان لوگوں کے لیے جو یہاں آنے میں کامیاب ہوئے ہیں، عہدیدار اور غیر سرکاری ادارے تیاریاں کر رہے ہیں۔ رجاوا آرگنائزیشن فار ہیومن ایڈ سے منسلک سلیمان عبدالعزیز کے الفاظ، یہ جگہ 120 ہیکٹرز پر مشتمل ہے اور اس میں سے 8 ہیکٹرز کو ہم پناہ گزینوں کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اسی جگہ پر تقریباً 4,000 خیمے لگائے جائیں گے۔ یہ الفاظ تھے ایک امدادی کارکن کے۔ اس علاقے میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ رقا پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اس آپریشن کے دوران تقریباً 30,00,000 افراد رس العین یا قریب کے دیگر قصبوں میں پناہ لے سکتے ہیں۔ امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ اپنا گھر بار چھوڑنے والے ان افراد کی مدد کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل کافی نہیں ہیں۔ ایک دفعہ پھر سلیمان عبدالعزیز کے الفاظ، یہ سردیوں کا موسم ہے اور خیموں کی کمی کی وجہ سے ہم تمام اداروں سے مدد کی اپیل کرتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ داعش کے زیر کنٹرول علاقوں سے نکل رہے ہیں اور ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ ایسے میں جب امریکی قیادت میں اتحادی فورسز اور روس دونوں رقا میں داعش کے خلاف فضائی مہم کا آغاز کر چکے ہیں، مقامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ ابھی محض آغاز ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ نے کیمرون کو اس کی بوکو حرام کے خلاف لڑائی میں جنگی آلات فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ یہ سامان بدھ کو دیر گئے وصول کیا گیا۔ اس کے دو ماہ بعد جبکہ امریکہ نے وسطی افریقہ ملک کو اسلامی جنگجو گروپ کے خلاف لڑنے میں مدد کے لیے افواج متعین کی تھیں۔ موقع ایڈوین کنزیکا کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
کیمرون کے لیے امریکی سفیر مائیکل ہوزا نے کہا ہے کہ جدید جنگی ہتھیاروں، جدید ٹیکنالوجی کی جنگی گاڑیاں اور ہائی پاور جنریٹرز امریکی عوام کی جانب سے کیمرون کے لیے ایک تحفہ ہیں، جس کا مقصد دہشت گرد گروپ بوکو حرام کا قلع قمع کرنے میں ان کو مدد دینا ہے۔ ان کے الفاظ،
They provide water, electricity, maneuverability, etc. that follows the delivery of armored vehicles.
یہ پانی، بجلی، نقل و حرکت میں مدد دینے کی ٹیکنالوجی مہیا کرے گا، جس کے بعد بختر بند گاڑیاں دی جائیں گی جو دشمن کے خلاف جنگ میں استعمال ہوں گی۔ تاہم یہ صرف آلات و ہتھیار ہیں، اصل جنگ کیمرون کی فوج کی ہمت اور اس کے عزم سے ہوگی۔ ہم ان کے ساجھے دار بن کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم نہ صرف آلات دیں گے بلکہ ہم انہیں اطلاعات، انٹیلیجنس، نگرانی وغیرہ بھی فراہم کرتے رہیں گے اور حکومت کیمرون کی درخواست پر ضروری تربیت بھی فراہم کریں گے۔ اکتوبر میں کیمرون کے شمالی قصبے گاروا میں بوکو حرام کی بغاوت سے نمٹنے میں مدد دینے کے لیے 300 امریکی فوجی وہاں پہنچے تھے۔ اس وقت سے بوکو حرام کیمرون میں سینکڑوں لوگوں کو مار چکی ہے، جو 2009 سے نائجیریا میں مارے جانے والے 10,000 سے زیادہ لوگوں کے علاوہ ہیں۔ کیمرون کے وزیر دفاع جوزف اسومو نے کہا کہ یہ مدد ظاہر کرتی ہے کہ اسلامی انتہا پسند گروپ کے خلاف اپنی لڑائی میں کیمرون کو دنیا میں دوست حاصل ہیں۔ ان کا کہنا تھا
ainsi que toute la reconnaissance du Cameroun pour cette série d'actes et actions en notre faveur dans ce combat qui aujourd'hui revêt de plus en plus une dimension quasi planétaire. Ce don s'inscrit dans le cadre de l'appui à la lutte contre le terrorisme
que Cameroun ke log ye jankar bahut khush hai ke dehshatgard group Boko Haram ke khilaf ان کی لڑائی میں ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حمایت سے کیمرون کے فوجیوں کو دہشت گردوں اور باغیوں کے خلاف لڑائی میں مزید کامیابیاں حاصل ہوں گی، اور یہ کہ کیمرون اس بات پر خوش ہے کہ یہ امداد دہشت گردی کو روکنے میں مدد دینے کے لیے امریکی فوجیوں کی کیمرون آمد کے بعد 2 ماہ سے بھی کم کے عرصے میں مل رہی ہے۔ گزشتہ سال امریکہ نے بوکو حرام کو ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا اور اس کے لیڈر ابو بکر شکاؤ کی سر کی قیمت 70,00,000 لگائی تھی۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
شمالی کوریا کے لیڈر کیم جونگ ان نے اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت نے ہائیڈروجن بم بنا لیا ہے۔ جمعرات کے روز KCNA خبر رساں ادارے نے کیم کے حوالے سے کہا کہ شمالی کوریا اب ایک طاقتور ملک ہے اور اپنے ملک کی سالمیت کے لیے ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم چلا سکتا ہے۔ ٹائم میگزین نے جرمن چانسلر اینگلا مرکل کو سال کی بہترین شخصیت کا احساس دیا ہے۔ جریدے کی ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر ردیکا جونز کا کہنا تھا،
شی ہیز سٹیئرڈ یورپ تھرو سیریل ڈیٹ کرائسز، شی ہیز بین ا چیف نیگوشیٹر ود پوٹن اوور یوکرین، بٹ دس ایئر موسٹ پرومیننٹلی فار اس شی لیڈ دی وے۔
ردیکا جونز کہہ رہی ہیں کہ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے یورپ کو قرضوں کے بحران کے طویل سلسلے سے باہر نکالا ہے۔ وہ یوکرین کے مسئلے پر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ مذاکرات کی سربراہی کرتی رہی ہیں، لیکن اس سال ہمارے لیے سب سے نمایاں بات ان کا وہ اقدام ہے جس سے شام اور دوسرے مشکلات میں گھرے علاقوں سے آنے والے مہاجرین اور پناہ گزینوں سے یورپی پالیسی کے مطابق انہوں نے نمٹا ہے اور سربراہی کا ایک اعلی اخلاقی معیار قائم کیا ہے جسے ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ مرکل چوتھی جرمن چانسلر ہیں جنہیں ٹائم میگزین نے سال کی بہترین شخصیت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس AP کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ستمبر میں سعودی عرب میں حج کے دوران کم از کم 2,411 حاجی ہلاک ہوئے۔ یہ تعداد سعودی عرب کی طرف سے سرکاری طور پر جاری کیے گئے اعداد و شمار سے 3 گنا زیادہ ہے۔ AP کے اعداد و شمار سے ثابت ہوتا ہے کہ 24 ستمبر کو منا میں بھگدڑ حج کی تاریخ کا مہلک ترین واقعہ تھی۔ اس سے چند دن قبل مکہ میں ایک کرین گرنے سے بھی درجنوں عازمین حج ہلاک ہو گئے تھے۔ سعودی عرب نے علاقائی حریف ایران کی تنقید اور دیگر ملکوں کی جانب سے واقعے کی تحقیقات میں شامل ہونے کی کوششوں کو مسترد کر دیا تھا، اگرچہ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان نے فوری طور پر واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا تھا مگر اس کی کوئی تفصیلات ابھی نہیں بتائی گئیں۔ AP کے اعداد و شمار 180 میں سے 36 ملکوں کے سرکاری میڈیا اور سرکاری بیانات پر مبنی ہیں جن کے شہریوں نے اس سال حج کے لیے سعودی عرب کا سفر کیا تھا۔ اس دوران گم ہونے والے سینکڑوں افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ سعودی عرب نے سرکاری طور پر 769 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے اور 26 ستمبر کے بعد سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، جبکہ حکام نے ان اعداد و شمار میں تضاد کی وضاحت بھی نہیں کی۔ سرکاری خبر رساں ادارے سعودی پریس ایجنسی نے 19 اکتوبر کے بعد اس واقعے کی تحقیقات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ 19 اکتوبر کو ادارے نے کہا تھا کہ ولی عہد محمد بن نائف، جو وزیر داخلہ بھی ہیں، انہوں نے تحقیقات میں پیش رفت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ منا میں اس وقت بھگدڑ مچی جب دو راستوں سے آنے والے حاجی ایک تنگ سڑک پر جمع ہو گئے اور وہاں موجود کئی افراد دم گھٹنے یا پاؤں تلے کچلے جانے سے ہلاک ہوئے۔ سعودی عرب نے پانچ روزہ حج کے دوران رش پر قابو پانے اور حفاظتی اقدامات پر اربوں ڈالر خرچ کیے تھے۔ اس سال 20 لاکھ سے زائد مسلمان حج کے لیے سعودی عرب گئے تھے۔ اگرچہ ماضی میں ایک سال میں 30 لاکھ افراد بھی حج کر چکے ہیں، مگر اس وقت ایسا کوئی واقعہ نہیں آیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک مرتبہ بچپن میں ایک مضمون پڑھا تھا کہ بیکٹیریا صرف بیمار ہی نہیں کرتے بلکہ مفید بھی ہوتے ہیں، اور اس کی مثال دی گئی تھی کہ جیسے دہی، دودھ کو دہی بھی بیکٹیریا ہی بناتے ہیں، مگر یہ مفید بیکٹیریا ہوتے ہیں اور انہیں پرو بایوٹکس بھی کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے ایک نئی تحقیق میں بتایا ہے کہ انسانی آنت میں کچھ ایسے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو کینسر کے علاج میں کارگر ہو سکتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس کا استعمال ایسے چوہوں پر کیا جنہیں جلد کا کینسر تھا، اور انکشاف یہ ہوا کہ ان مائکرو بایوٹا کی وجہ سے کیمو تھراپی ڈرامائی طور پر مؤثر ثابت ہوئی۔ انسانی آنت میں خربوں کی تعداد میں یہ بیکٹیریا یا مائکروبز پائے جاتے ہیں جو صرف خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، اور اس ایک خلیے والے بیکٹیریا کی تعداد انسان کے پورے جسم میں موجود خلیوں سے اندازاً 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ان میں سے بیشتر کسی نہ کسی طرح ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ جرید سائنس کے تحت ایک حالیہ مطالعے میں بڑے وثوق سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ان میں سے بعض کینسر کے علاج میں مؤثر ہو سکتے ہیں۔ چوہوں پر تحقیق کرنے والے آنکولوجسٹ ٹام گایا فسکی اور ان کے ساتھیوں نے یونیورسٹی آف شکاگو میں دیکھا کہ چوہوں کی آنت میں پائے جانے والے مائکرو بایوٹا نے جلد کے مہلک کینسر میلانوما کے خلاف کافی مدافعت پیدا کی۔ جب انہیں کیمو تھراپی کی دوا PD-L1 دی گئی تو ان کے ٹیومر کافی کم ہو گئے اور تقریباً غائب ہی ہو گئے۔ گایا فسکی کہتے ہیں،
We have patients who have had complete elimination of their tumor and are quite stable.
ہمارے پاس اب ایسے مریض ہیں جن کے ٹیومر مکمل طور پر ختم ہو گئے اور اب کئی برسوں سے وہ کافی مستحکم ہیں۔ چنانچہ یہ مریضوں کی ایک بہت کم تعداد ہے، اور اب اگر ہم اس قوت مدافعت میں اضافے کے تمام گر جان لیں تو ہو سکتا ہے ہم ایسے مریضوں کی تعداد میں اضافہ کر سکیں جو اپنے ٹیومر کے خلاف مؤثر علاج حاصل کر لیں۔ اس بیکٹیریا پر تحقیق جاری ہے، اور گایا فسکی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ مرکبات ایسے تیار کر لیے جائیں جو پھیپھڑوں اور گردن کے کینسر کے علاج میں مؤثر ثابت ہو سکیں۔ قوت مدافعت میں اضافے کی دوائیں بے حد مہنگی ہوتی ہیں، لیکن گایا فسکی کہتے ہیں نئی تحقیق کی مدد سے یہ دوائیں بہت کم قیمت میں دستیاب ہو سکتی ہیں۔
And maybe more exportable to developing countries.
ہو سکتا ہے ترقی پذیر ملکوں کے لیے ان کی برآمد میں اضافہ ہو۔ آپ یہ اندازہ تو کر سکتے ہیں کہ ان میں سے بعض دوائیں تو ابھی کچھ عرصے تک ترقی پذیر ملکوں کو دستیاب نہیں ہو سکیں گی، مگر پرو بایوٹک کی طرز کی کوئی دوا سستی بھی ہوگی اور عام دستیاب بھی۔ اگرچہ بعض پرو بایوٹکس اب بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، مگر گایا فسکی ان کے استعمال سے خبردار کرتے ہیں کہ یہ قوت مدافعت کو کمزور کرنے اور کینسر میں اضافے کا سبب بن سکتی ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔
ان دی بے ایریا الون 1.2 ملین پیپل سٹرگل ٹو فائنڈ انف ٹو ایٹ، سو واٹ کین یو ڈو؟ واٹ اف آئی ٹولڈ یو that we could reduce food waste and feed thousands of hungry people.
امریکی ریاست کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان خاتون کومل احمد نے ایک موبائل فون ایپلیکیشن تیار کی ہے جس کی مدد سے ہزاروں مستحق اور بے گھر افراد کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔
Food. It's what allows us to learn, to work and to live better. It's what brings us to the table, what moves us forward.
25 سالہ کومل احمد ایک غیر منافع بخش کمپنی فیڈنگ فارورڈ کی چیف ایگزیکٹو ہیں۔ ان کی کمپنی سین فرانسسکو شہر کے فوڈ بینک اور بے گھر افراد کی پناہ گاہوں کے ساتھ مل کر بچے ہوئے کھانے کی تقسیم کا منظم عمل چلا رہی ہیں۔
To me, food is a fundamental human right. And it's baffling that in such a wealthy and prosperous nation, So many people end up begging for it.
کومل احمد نے آن لائن ویب سائٹ فوڈ بیسٹ کو بتایا کہ یہ 3 سال پہلے کی بات ہے جب میں کیلیفورنیا یونیورسٹی برکلے میں زیر تعلیم تھی تو ایک روز یونیورسٹی کے کیمپس کے قریب ایک نوجوان شخص نے مجھے روکا اور مجھ سے کھانے کے لیے پیسے مانگے جس پر بہت اصرار کے بعد میں نے اس شخص کو اپنے ساتھ دوپہر کے کھانے کی دعوت دی اور دوران گفتگو انہیں معلوم ہوا کہ یہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے جو حالات کی ستم ظریفی کی وجہ سے بے گھر ہو گیا ہے اس کی کہانی سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا مجبور ہو سکتا ہے بس اس واقعے کے بعد میں نے یونیورسٹی میں ایک منصوبے کا آغاز کیا جس پر مجھے یونیورسٹی کی طرف سے ڈائننگ ہال سے بچا ہوا کھانا مقامی بے گھر افراد کو عطیہ کرنے کی اجازت مل گئی ان کا یہ منصوبہ بہت کامیاب رہا اور 3 سال کے اندر اندر امریکہ بھر کے 140 دیگر کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی اس منصوبے کا آغاز کر دیا گیا
The issue is not a lack of food, but rather an inequitable distribution of it. I decided to launch an organization.
کومل احمد کہتی ہیں کہ بھوک بہت بری چیز ہے یہ ہر جگہ خطرناک ہوتی ہے اور امریکہ جو ایک ترقی یافتہ اور خوشحال ملک ہے یہاں اس کا وجود نہیں ہونا چاہیے تو سامعین فیڈنگ فارورڈ اپلیکیشن کس طرح کام کرتی ہے
By building feeding forward, we are closing communication gaps that exist across all food recovery systems. And we're using technology to feed more people faster while simultaneously
موبائل اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے خوردہ فروش کمپنیاں اور تقریبات کا انتظام کرنے والی تنظیمیں اپنا بچا ہوا کھانا اپنے ہی علاقے کے اندر ضرورت مند افراد کو عطیہ کر سکتی ہیں فیڈنگ فارورڈ کمپنی ویب سائٹ اور فون ایپ کے ذریعے اضافی خوراک رکھنے والے کاروباری اداروں اور قریبی علاقوں میں ضرورت مندوں کو تلاش کرتی ہے مثال کے طور پر اگر کسی کمپنی یا کاروباری ادارے کے پاس بچی ہوئی خوراک موجود ہے تو وہ اس فون ایپ پر کلک کر کے یہاں اپنے عطیہ کی تفصیلات درج کرتا ہے جس کے بعد کمپنی کا ڈرائیور فوری طور پر بچے ہوئے کھانے کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور سب سے زیادہ ضرورت مند ادارے کے سپرد کرتا ہے فیڈنگ فارورڈ اب تک سین فرانسسکو کے پسماندہ آبادی کی خدمت انجام دے رہی ہے لیکن کومل احمد بہت جلد اس تنظیم کو سیاٹل اور باسٹن تک وسعت دینے کا ارادہ رکھتی ہیں اور آخر کار عالمی سطح پر بھی اس کے دائرہ کار کو بڑھانا چاہتی ہیں کومل احمد کے مطابق جیسے جیسے فیڈنگ فارورڈ کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے بڑی تعداد میں لوگ رضاکارانہ طور پر تنظیم کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں
Whenever we have catering events, we always have a ton of extra food left over. It's just great that they're able to take what otherwise would have been wasted and
انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کے بہت بڑے شہر ہیں جہاں ہر روز بڑے پیمانے پر خوراک کو ضائع کر دیا جاتا ہے ہم یہاں اپنے علاقے کو ایک مثال بنانا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ نظام یہاں کام کر سکتا ہے تو یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کام کر سکتا ہے سامعین پاکستان میں بھی روزمرہ کی بنیاد پر کھانے پینے کی اشیاء کا بہت ضیاع ہوتا ہے اگر عام گھروں کی ہی بات کی جائے تو روزانہ کتنا ایسا کھانا ہوتا ہے جو ہم پھینک دیتے ہیں اسی طرح ہوٹلوں اسکول کالج کے ہاسٹلوں اور بہت سے ایسے دفاتر ہیں جہاں روزانہ کی بنیاد پر کھانے پینے کی اشیاء روٹی پھل سبزیاں بیکار سمجھ کر پھینک دی جاتی ہیں خاص طور پر پکا ہوا کھانا اگر ہم اسی کھانے کو ضرورت مندوں میں بانٹ دیا کریں تو کھانا ضائع ہونے سے بھی بچ جائے گا اور کسی غریب کا پیٹ بھی بھر جائے گا زیادہ تر کھانا شادی بیاہ کے موقع پر ضائع ہوتا ہے جب لوگ اپنی پلیٹیں بھر لیتے ہیں اور بعد میں اسے ضائع کر دیا جاتا ہے ہمیں کومل احمد جیسے نوجوانوں کی ضرورت پاکستان میں بھی ہے جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کے لیے بھی کوشاں ہوں رواں برس اقوام متحدہ کی خوراک اور زراعت کی عالمی تنظیم کی طرف سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ بچے ہوئے کھانے کے ساتھ مسائل صرف ترقی یافتہ ملکوں تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ مسئلہ افریقی ممالک مثلاً جنوبی افریقہ میں بھی موجود ہے رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں خوردہ فروشوں اور صارفین کی طرف سے ضائع خوراک 870 ملین بھوکے افراد کو کھانا کھلانے کے لیے کافی سے زیادہ ہے جبکہ صرف امریکہ میں ہر سال 60 ملین میٹرک ٹن خوراک برباد کر دی جاتی ہے جس کی اندازن قیمت 162 ارب ڈالر ہے بتایا گیا ہے کہ یہ مسئلہ آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ مزید بدتر ہو سکتا ہے اور 2030 تک جب عالمی سطح پر متوسط طبقے کی آبادی میں اضافہ ہوگا تو صارفین کے بچے ہوئے کھانوں کی لاگت اندازن 600 ارب ڈالر تک جا پہنچ سکتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ کھانے کا فضلہ نہ صرف سماجی مسئلہ ہے بلکہ اقتصادی اور سنگین ماحولیاتی مسئلہ بن چکا ہے نیلوفر مغل وائس آف امریکہ واشنگٹن
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہجت خاص کی خدمت ہے، اور آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں واشنگٹن میں کیپیٹل ہل پر، جہاں حال ہی میں امریکی طالب علموں اور سائنسی ایجادات کرنے والے نو آموزوں کی بنائی ہوئی جدید تخلیقی اور نئی ایجادات کی نمائش ہوئی۔ امریکی کانگریس کے ارکان کہتے ہیں کہ امریکہ جدید اختراعات اور ایجادات کرنے والی ایک ایسی قوم ہے جس پر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ یہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے راب وڈال ہیں جو اس نمائش میں پیش کی جانے والی کچھ جدید ترین ایجادات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس نمائش کا اہتمام کرنے والوں میں کانگریشنل روبوٹک کاکس بھی شامل ہے، اور کانگریس رکن راب وڈال اسی کاکس کے شریک چیئرمین ہیں۔ اس کے علاوہ کانگریشنل انوینشن کاکس بھی ہے جس کا مقصد روباٹس اور جدید ایجادات کو فروغ دینا ہے۔ یہاں پر ایسی ہی ایجادات میں شامل ایک نقشہ تیار کرنے والا روباٹ بھی ہے جسے میپنگ روبوٹ کہتے ہیں۔
So this robot drives around, it drives actually up and down aisles of stores. It recognizes where objects are located.
کوگنیٹو آپریشنل سسٹمز کے صدر یوناس کلیولینڈ کہتے ہیں کہ یہ روبوٹ ادھر ادھر چلتا پھرتا ہے، سٹورز کے اندر یہاں سے وہاں تک گھومتا ہے، اور اسے اس بات کی پہچان ہے کہ کون سی چیزیں کس شیلف پر مل سکتی ہیں، اور پھر اسی حساب سے یہ نقشہ بھی تیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ روبوٹ خصوصی ضروریات کے حامل بچوں کی مدد بھی کرتا ہے جن میں آٹیزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر یا ASD اور اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر یا ADHD سے متاثرہ بچے شامل ہیں۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں کوگنیٹو سائنسز شعبے کے تنگ چو شو کہتے ہیں کہ اس مخصوص گیم کے ساتھ ہم ASD اور ADHD سے متاثرہ بچوں کی مدد کرتے ہیں کہ ان میں بہتر سماجی رویے اور سماجی ہنر پیدا ہو سکیں۔ یہاں اس ایونٹ یا نمائش میں ایک ایسا ڈرون بھی دیکھا جا سکتا ہے جو لوگوں کی جانیں بچا سکتا ہے۔ HK روبوٹکس LLC کے ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وارن ولیمز کا کہنا ہے کہ یہ پرندے کی مانند ڈرون اس اسلحے اور خود ساختہ دھماکہ خیز مواد کو تلاش کرتا ہے جو ابھی پھٹا نہیں ہوتا۔ اسی نمائش میں کچھ اور چیزیں بھی آپ کو ملیں گی، جن میں ایک 3D اسکینر بھی ہے جو امریکی بحریہ کے لیے کانوں کو محفوظ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ایک روبوٹ سانپ ہے جس کے سر پر کیمرا لگا ہے اور جو چھوٹی چھوٹی سرنگوں میں داخل ہو کر معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اس نمائش میں بہت سے روبوٹ اور ایجادات سرکاری اداروں یا پھر بڑے اداروں کی طرف سے تیار کی گئی ہیں، لیکن ناسا خلائی ٹیکنالوجی مشن ڈائریکٹوریٹ کے اسٹیفن یورزک کہتے ہیں کہ نجی سطح پر افراد اور چھوٹے گروپ بھی اختراعات اور ایجادات میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔
اسٹیفن
یورزک کہتے ہیں کہ انہیں چیلنج دیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ تکنیکی اور مالی امداد بھی، اور پھر دیکھیں کہ لوگ کس طرح ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید ترین حل پیش کرتے ہیں۔ نمائش میں موجود روبارٹس نے بیشتر لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی ہے۔ ان میں کانگریس رکن ڈینا روڈ باخر بھی شامل ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجی میں پیش رفت ان اقتصادی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کا واحد راستہ ہے جو اس وقت دنیا کو درپیش ہیں۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ یہی بچے ٹیکنالوجی کے شعبے میں نئی نئی ایجادات کرتے ہیں اور ہمارے لیے بہتر معیار زندگی کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ ڈینا روڈا باخر کا کہنا ہے کہ محنت کرنے کے لیے مزید دولت درکار نہیں، بلکہ ٹیکنالوجی کو ترقی دینا مقصود ہے جو انہی کوششوں میں اضافہ کرتی ہے جن سے کارکردگی کہیں بہتر ہو جاتی ہے۔ سائنس کی دنیا سے آج بس اتنا ہی، کچھ اور معلومات لے کر اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں، جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
اس نیوز شو کا وقت ختم ہوا. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر جان ٹرائٹن. اور اب سے کچھ دیر بعد آپ کا پسندیدہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے میری کہانی، جسے آپ کے لیے پیش کرتی ہیں شہناز عزیز اور پروڈیوسر ہوں گی سعدیہ اسد. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.